الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے ایک بڑی اہم روایت بیان کرتا ہوں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں، اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور جو چراغ تھا، جو لیمپ تھا، وہ بھی اتفاق سے بجھ گیا. تو اتنے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ وہ سوئی وہ بھی مل گئی. تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا. عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن دیکھ نہ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. پوچھا، بخیل کون، کنجوس کون؟ فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. تو جب بھی پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد یہ سنیں، اللہ توفیق دے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں، درود پاک ضرور پڑھیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض، اور ہر مجلس میں جہاں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے ایک بار واجب ہے، اور ہر بار جب نام آئے تو درود پڑھنا مستحب ہے. سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو ہمارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے سے ایسا نور نکلتا ہے جس کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی مل جاتی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والا نور رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صل على شفيعنا صل على محمد. یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنے اور درود نہ پڑھے. ایسا شخص بروز محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی محروم رہے گا اور دنیا اور آخرت میں کئی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. کہ درود پاک جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث میں کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اور درود کون سا پڑھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علی محمد, یہ بھی درود شریف ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود شریف ہے. اور بھی مختلف درود پاک کتابوں میں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں تو کئی درود پڑھائے جاتے ہیں. تو جس کو آپ صحیح ادا کر سکیں وہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. تو درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. درود پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. درود پاک پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے بندے کا باطن اجلا ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھنے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے سے ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے مصائب و آلام دور ہوتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے پل صراط کی تاریکی دور ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے سے اجر و ثواب میں برکت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود پاک پڑھنے سے کل بروز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے, جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی. صلی علی نبینا صلی علی صلی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا. ہمیشہ حلال روزی کماتا تھا اور جو اس کی آمدنی ہوتی جو وہ کماتا تو آدھا حصہ جشن ولادت کے لیے علیحدہ کر لیتا. تو امیر علیہ سنت یہاں ایک دل پر ایک چوٹ لگانے کے لیے کہتے کہ آدھا تو ہم کیا جمع کریں گے, 12واں حصہ بلکہ 1% ہی جشن ولادت کے لیے نکال کر اسے دین کے کاموں میں صرف کرنے کا جذبہ اللہ کرے ہمیں مل جائے. تو جیسے ہی ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ جشن ولادت مناتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا. اس کی بیوی بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھی. اور ظاہر ہے جو یہ ماحول اگر خود بناتا ہے نا اس کا اثر اس کے گھر میں ضرور پڑتا ہے, بچوں میں پڑے گا, یعنی اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہم اگر خالی بچوں کو ہی کہتے رہیں کہ نماز پڑھا کرو تو کیسے پڑھیں گے؟ ہم بھی تو پڑھیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں تو ہم بھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں. یہ نہ کرو تو اگر یہ نہ کرو شور نہ کرو تو ہم بھی شور نہ کریں. تو اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی اچھا ماحول بنے تو ہمیں خود بھی اچھا بننا پڑے گا. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اس کی بیوی اس کے ساتھ تعاون کیا کرتی. بیوی کی وفات ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا, مگر اس ابراہیم نامی شخص کے معاملات میں فرق نہ آیا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھی وصیت کی کہ پیارے بیٹے آج رات میری وفات ہو جائے گی, میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے, کپڑا تجہیز و تکفین میں صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی کسی نیک کام میں خرچ کر دینا. اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب بیٹے نے حسب وصیت باپ کو دفن تو کر دیا, 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کا معاملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا, کیا کرے. اسی فکر میں رات جب سویا تو دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اتنے میں غیب سے ندا آئی, آواز آئی, اس نوجوان کو جنت میں جانے دو. چنانچہ وہ جنت میں خوشی خوشی داخل ہو گیا, سیر کرنے لگا. ساتوں جنت کی سیر کرنے کے بعد جب آٹھویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنوں میں خوشی منائی ہو. اب جیسے یہ سنا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ ہو نہ ہو میرے ماں باپ اسی میں ہوں گے, کیونکہ وہ جشن ولادت مناتے تھے. تو اتنے میں آواز آئی, اس نوجوان کو آنے دو, اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں. وہ داخل ہو گیا, اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں, ساتھ میں ایک تخت بچھا ہے جس میں ایک بزرگ خاتون جلوہ فرما ہے, اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں. اس نے پوچھا ایک فرشتے سے کہ یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا تخت پر شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں, اور کرسیوں پر خدیجت الکبرا, عائشہ صدیقہ, سیدتنا مریم, سیدتنا آسیہ, سیدتنا سارا, سیدتنا حاجرہ, سیدتنا رابعہ, سیدتنا زبیدہ رضی اللہ عنہن ہیں. اسے بہت خوشی ہوئی, مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے اور اس پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف فرما ہے. ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں, ان پر خلفاء راشدین تشریف فرما ہے, دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء, بائیں طرف شہداء کرام جلوہ فرما ہے. اتنے میں اس کے والد مرحوم بھی جن کا نام ابراہیم تھا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے. والد صاحب نے جب اپنے لخت جگر کو دیکھا گلے لگا لیا, بہت خوش ہوئے. اس نے سوال کیا کہ ابا جان آپ کو یہ عالیشان مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے. اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا, والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا، علماء صلحاء کی دعوت کی، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، بولا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، سے میرا بھرپور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا، اور جیسے ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو عاشقان رسول کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کا ایک جوش خروش بڑھ جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ 12 ربیع الاول شریف کو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی، تو کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شولہ زن تھا بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، اور بت سر کے بل اوندھے گر پڑے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا حکم یہ قرآن سے مل رہا ہے، قرآن سے مل رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی اللہ کی کوئی رحمت ہے؟ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف اعلان فرمایا، 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے، اس کی 12 تاریخ ولادت کی مبارک رات ہے، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت، یعنی جس رات آقا پیدا ہوئے، شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات کی وجہ سے مشرف ہو وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ تو یہ مبارک رات بھی اسی مہینے میں ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان میلاد اس رات میں خوب ذکر و درود کرتے ہیں، خوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت و شان کے ترانے پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو 12 ربیع الاول شریف یہ مسلمانوں کے لیے عیدوں کی عید ہے. یقیناً حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید عید ہوتی نہ کوئی شب شب برات، بلکہ کونو مکان کی تمام تر رونق و شان اس جانے جہاں رحمت عالم یا سیاہ لا مکان محبوب رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی محمد. جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی. پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. تو حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے. تو اس روایت کے تحت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں. ابو لہب جو کہ کف پکا کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں آپ مدین چینل پہ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا بھر میں مختلف انداز سے الحمدللہ مولود شریف کا، میلاد شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلوس میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور امیر اہل سنت نے خاص اس معاملے میں دعوت اسلامی سے وابستہ لوگوں کو، عاشقان رسول کو تربیت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے شریعت کے معاملات کی احتیاط کرنی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ دھوم دھام سے اس سال بھی جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. کہ ابو لہب جیسا کافر اس نے اللہ کے رسول کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، پھر بھی اس کو بدلہ ملا، تو ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے؟ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا اتار کی آمد. امیر علیہ سنت ایک بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربیع الاول شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا. ایک بار ربیع الاول شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن، ایک یہودی گھرانہ تھا، تو اس کی جو عورت تھی اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ تو یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لہذا یہ ان کی جشن ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے ہیں. اس پر یہودن نے کہا کہ واہ، مسلمانوں کا طریقہ کتنا پیارا ہے، یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں. وہ یہودن جب رات سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف فرما ہے اور لوگ ان کے ارد گرد ہجوم لگائے ہوئے کھڑے ہیں. اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں، اس سے ملاقات فرمائیں اور اظہار مسرت کریں. تو یہودن نے پوچھا کہ پھر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. اس پر یہودن نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لبیک ارشاد فرمایا. کہنے لگی میں تو مسلمان نہیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے. اس پر وہ بے ساختہ بول اٹھی، بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا. پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی. اب اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی. اس نے طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی، خوب نیاز کروں گی. جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر کسی دعوت کے انتظام میں مصروف نظر آیا کہ وہ کوئی دعوت کا اہتمام کر رہا ہے. تو اس نے حیرت سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہے. پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں بھی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چرن کے ناظرین، آقا کا جشن ولادت کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا اور یہ تو اس پہ علماء نے کافی بیان کیے، یہ جشن ولادت کی خوشیوں پر خوش ہونے پر ایک کافر گھرانے کو، کافر خاندان کو جب ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو جو مسلمان ہے، اللہ کے نبی پر جو ایمان رکھتا ہے، وہ اگر اپنے گھر میں خوشی منائے گا، نیاز کا اہتمام کرے گا، درود و سلام کا ورد کرے گا، محفل نعت کا اہتمام کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، سرکار کی تعریف بیان کرے گا، تو اس پر رحمتوں کا نزول کیسے نہیں ہوگا؟ اور یہ جشن ولادت کی جو برکتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، یہ منانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک عالم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے عاشقان میلاد خوش ہو جاؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جشن ولادت پر جو چراغہ کیا ہے آپ نے، جو اپنے گھروں کو سجایا ہے، جو آپ نے محلوں کو سجایا ہے، جو آپ نے اپنی گاڑی کو سجایا ہے، جو اپنی ذات کو سجا رہے ہیں، جو عبادت کی طرف آ رہے ہیں کہ جشن ولادت کا مہینہ آ گیا، اب مجھے نماز نہیں چھوڑنی، جشن ولادت کا مہینہ آ گیا، اب میں گندی باتیں زبان سے نہیں نکالوں گا، جشن ولادت کا مہینہ آ گیا، میں انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کروں گا، جشن ولادت کا مہینہ آ گیا، میں پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کروں گا، ان سے محبت کا اظہار کروں گا، دین اسلام سیکھوں گا، انشاءاللہ اس کو سکھاؤں گا، کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر خوب نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ جب ایسا جذبہ بڑھے گا، جب ایسا شوق بڑھے گا، جب ایسی چاہت بڑھے گی، تو پھر آقا کا کرم کیسا ہوگا؟ کیسا کرم ہوگا؟ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک کی خوشیاں منانے کے لیے خوب خوشیوں کا اہتمام کرتے ہو۔ ساتھ میں امیر علیہ سنت یہ بھی تربیت فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو اب ظاہر تو چینج ہو گیا، نئے کپڑے پہن لیے، چلو جناب پورا سال ٹوپی بھی نہیں پہنتے تھے، اب تو امامہ بھی سج گیا، تو چہرہ بھی سجا لیں، چہرہ بھی سجا لیں، سنتوں کو سیکھ لیں، کھانے پینے کے معاملات، لباس کے معاملات، بات چیت کے معاملات، چلنے پھرنے کے معاملات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ان سب باتوں پر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ان تمام تر معاملات کو کیسے انداز اختیار کریں۔ اور پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جشن ولادت کی جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، سبحان اللہ، علماء نے اس بارے میں بڑی پیاری پیاری روایات بیان کی ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے، خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہم کرتے ہیں، الحمدللہ یہ سال ہا سال سے بزرگوں کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ وہ جشن ولادت پہ خوشیاں مناتے رہے، لیکن امیر اہل سنت اس میں یہی تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے جشن ولادت کی خوشیاں منانی ہے تو دیکھیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اب آپ جوش میں گلیاں سجائیں، روڈ سجائیں، لیکن اگر بیچ میں آپ بانس گاڑ دیں، ایسے سجاوٹ کریں کہ لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو جائے، تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ پھر بعض بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے نقشے یعنی ماڈل، اور معاذ اللہ کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے تھے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکے کے بعد کعبۃ المشرفہ کو اس سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں یہ جو اس طرح ماڈل بناتے ہیں اس میں بھی یہ گڑیا نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر میں لگانا جائز ہے، ہاں جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ نظر آئے اس کا آویزہ کرنا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں دو روایت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا ہے، حضرت سیدنا دحاک رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ گانا دل کو خراب اور رب تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ اسی طرح نعت پاک کی کیسٹیں بھی اگر چلانی ہیں تو آواز دھیمی رکھیے، اس میں احتیاط کے ساتھ ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے کو کسی مریض کو تکلیف نہ ہو۔ نیز اذان و اقامت اوقات نماز اس میں بھی خیال کرنا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ میلاد شریف کی رات اجتماع میلاد میں بھی شرکت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جن جن علاقوں میں یوں بظاہر مسلمان رہتے ہیں لیکن عملی طور پہ کمزور ہیں تو ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں بالخصوص ایسے علاقوں میں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، وہاں کے گاؤں کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اس بڑی رات کو وہاں پر بھی میلاد کا اجتماع کرتے ہیں اور الحمدللہ چند گاؤں کو ملا کر 12ویں کے دن وہاں پر بھی جلوس میلاد کا سلسلہ بناتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی الحمدللہ اس کریا کریا گاؤں گاؤں جشن ولادت کا یہ سلسلہ منایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے کچھ احباب نیاز تبرک تقسیم بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کو لٹایا جاتا ہے، اس کو لٹایا جاتا ہے، تو یہ جب لٹاتے ہیں نا تو بعض اوقات اس کو لینے میں دینے میں تھیلیاں پھٹ جاتی ہیں، وہ جو اناج ہے وہ جو شیرنی ہے وہ جو تبرک ہے وہ زمین پر تشریف لے آتا ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بھی چیز بانٹنی ہو تو طریقے سے بانٹی جائے تاکہ وہ بے ادبی نہ ہو اور ضائع بھی نہ ہو۔ اسی طرح شربت کا یا کہیں پر بھی جیسے یہ اجتماع بھی میں بھی لوگ آتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کرتے، حالانکہ کھانا بہت ہوتا ہے لنگر بانٹنے والوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے لیکن یہ بے چین ہو جاتے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو یوں وہ دھاوا بولتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو بہت ہی پروقار انداز سے رہیں کہ آقا کا جشن ولادت ہے، سونے کا جشن ولادت ہے، نبی کا جشن ولادت ہے، آمنہ کے دلبر کا جشن ولادت ہے، شفاعت فرمانے والے مصطفیٰ کا جشن ولادت ہے، تو جتنا ادب ہوگا جتنا اہتمام ہوگا انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ اور پھر ہم نے سنا کہ وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور آقا خوش ہو جائیں تو دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، انشاءاللہ سارے دکھ درد غم سب میٹھے مصطفیٰ کی نظر سے دور ہو جائیں گی۔ ہمارے گھروں سے پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں میں دکھ ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہماری اولاد نہیں یا اولاد ہے تو نافرمان ہے، ہمارے یہاں کے طرح طرح کے دکھ غم یہ لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ جشن ولادت کی خوشیاں منائیں، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کی ایک میٹھی نظر پڑ جائے گی تو ہمارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کا کرم ہوگا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔